جمعہ 11 مئی کے سیربین کے ساتھ شفیع نقیجہ مئی کے سلام. امریکہ کی پاکستانی سفارتکاروں کی نقل و حرکت پر عائد پابندیوں کا پاکستان نے بڑھ کر جواب دیا. تو کیا کل کے حلیف آج کے حریف بن گئے؟ تجزیہ کار:
افغانستان میں ان کی تکالیف بڑھ رہی ہیں, تو اس وجہ سے ان کا ہمارے ساتھ ایک رشتہ رکھنا اہم کیا جائے گا.
تفصیلاً یہ موضوع عالمی خبروں کے بعد.
یہ بی بی سی اردو سروس ہے, نادیہ سلیمان سے خبریں سنیے. پاکستان کی وزارت خارجہ نے امریکہ میں پاکستانی سفارتکاروں کی نقل و حرکت محدود کرنے کے امریکی اقدام کے جواب میں پاکستان میں امریکی سفارتکاروں پر بھی ویسی ہی پابندیاں عائد کر دی ہیں. خبر کی تفصیلات سنیے شمالہ جعفری سے.
وزارت خارجہ کی جانب سے جاری کردہ بیان میں کہا گیا ہے کہ اگر امریکہ نے پاکستانی سفارتکاروں کی نقل و حرکت محدود کی تو 11 مئی سے امریکی سفارتکاروں پر بھی ایسی ہی پابندیاں عائد کر دی جائیں گی. پاکستانی محکمہ خارجہ کے اعلان کردہ پروٹوکولز کے مطابق ویانا کنونشن کے آرٹیکل 27 پر سختی سے عمل درآمد بھی کیا جائے گا, جس میں سفارتی سامان کو سکین کرنے کی ممانعت نہیں ہے. بیان میں کہا گیا ہے کہ امریکی سفارتکاروں کے پاکستان میں مبینہ طور پر ہراساں کیے جانے کے واقعات سے نبٹنے کے لیے تمام ممکنہ کوششیں کی گئیں, جن میں ایسی شکایات سے نبٹنے کے لیے نیا نظام تشکیل دینا بھی شامل ہے.
گزشتہ ماہ امریکہ نے اعلان کیا تھا کہ 11 مئی سے پاکستانی سفارتکاروں کی نقل و حرکت محدود کر دی جائے گی اور وہ اپنے تعینات کردہ مقام سے 40 کلومیٹر کی حدود میں رہنے کے پابند ہوں گے. پاکستان کی سپریم کورٹ کے چیف جسٹس جسٹس ثاقب نثار نے سپریم کورٹ کی کوئٹہ رجسٹری میں ہزارہ قبیلے کی ٹارگٹ کلنگ سے متعلق از خود نوٹس کی سماعت کے دوران کہا ہے کہ عدالت یہ محسوس کرتی ہے کہ ہزارہ قبیلے کی نسل کشی ہو رہی ہے. کوئٹہ سے رپورٹ کر رہے ہیں محمد قاسم.
سپریم کورٹ کی کوئٹہ رجسٹری میں از خود نوٹس کیس کی سماعت چیف جسٹس اور جسٹس اعجاز الاسم پر مشتمل بینچ نے کی. انسپکٹر جنرل پولیس بلوچستان معظم جا انصاری نے عدالت کو بتایا کہ سن 2008 میں ہزارہ قبیلے سے تعلق رکھنے والے افراد کی ٹارگٹ کلنگ کے سب سے زیادہ واقعات ہوئے, جن میں 208 افراد مارے گئے. تاہم اب سیکورٹی اداروں کی کوششوں کی وجہ سے ان واقعات میں کافی حد تک کمی آئی ہے. چیف جسٹس نے کہا کہ ہم نے قبیلے کے افراد کی جان و مال کی حفاظت کو یقینی بنانی ہے. ہزارہ قبیلے کی ٹارگٹ کلنگ سے متعلق 15 یوم میں رپورٹ پیش کرنے کا حکم دیتے ہوئے عدالت نے از خود نوٹس کیس کی سماعت عید الفطر کے بعد تک ملتوی کی.
ایران نے شام میں اسرائیلی حملوں پر شدید تنقید کرتے ہوئے کہا ہے کہ وہ اسرائیلی جارحیت کے خلاف شام کے اپنے دفاع کے حق کی حمایت کرتا ہے. احوال بتا رہے ہیں فاران رفیع.
ایران کی وزارت خارجہ کے ترجمان بہرام قسیمی نے بین الاقوامی برادری پر الزام لگایا ہے کہ وہ خاموش رہ کر اسرائیل کی جانب سے شام کے خلاف ہونے والی اشتعال انگیزی کو بڑھاوا دے رہے ہیں. انہوں نے کہا ہے کہ اسرائیل نے طے شدہ منصوبے کے تحت فضائی حملے کیے. اسرائیل کا کہنا ہے کہ اس نے ایران کی جانب سے گولان میں اسرائیلی فوجی چوکیوں پر حملوں کے جواب میں جمعرات شام کو ایران میں کئی عسکری تنصیبات پر راکٹوں سے حملے کیے, جبکہ امریکی صدر نے ان حملوں کی تمام تر ذمہ داری ایران پر ڈالی ہے.
اطلاعات کے مطابق افغانستان کے مغربی علاقے میں طالبان کے ساتھ لڑائی کے دوران تقریباً 30 افغان فوجی ہلاک ہو گئے ہیں. خبر کی تفصیلات تہمینہ قریشی کی زبانی.
افغان حکام کا کہنا ہے کہ گزشتہ رات ایران کی سرحد کے ساتھ صوبے فرا میں شدت پسندوں نے 3 مختلف فوجی اڈوں پر حملہ کیا, جس کے نتیجے میں کئی ہلاکتیں ہوئی ہیں. افغانستان میں گزشتہ چند روز میں طالبان کے حملوں میں اضافہ ہوا ہے. گزشتہ 7 دنوں میں طالبان 3 ضلعوں پر قبضہ کرنے میں کامیاب ہوئے ہیں, جن میں سے 2 پر ان کا قبضہ ابھی بھی برقرار ہے.
غزہ میں طبی ذرائع کے مطابق اسرائیل کے ساتھ سرحد پر اسرائیلی فوج کی فائرنگ سے مظاہرہ کرنے والا ایک فلسطینی زخمی ہو گیا ہے. غزہ میں مسلسل 7 جمعے کو دی گریٹ مارچ آف ریٹرن کے نام سے مظاہرے جاری ہیں. ان مظاہروں میں اسرائیلی فائرنگ سے اب تک درجنوں فلسطینی ہلاک اور سینکڑوں زخمی ہو چکے ہیں. فرانس نے ایران کے ساتھ کاروبار کرنے والی کمپنیوں پر امریکی پابندی کے فیصلے کو ناقابل قبول قرار دیا ہے. فرانس کے وزیر خارجہ ژان ایو لے ڈریان نے کہا کہ امریکی فیصلے کی قیمت یورپی کمپنیاں کیوں ادا کریں, جبکہ امریکہ کا کہنا ہے کہ ایران کے ساتھ کاروبار ختم کرنے کے لیے کمپنیوں کے پاس 6 ماہ کا وقت ہے. امریکہ نے 6 ایرانی افراد اور 3 کمپنیوں پر ایران کے پاسداران انقلاب کے ساتھ تعلقات کے الزام میں پابندیاں عائد کر دی ہیں. خبر کی تفصیلات حمیرہ کنول سے.
امریکی وزیر خزانہ سٹیون منوشن کا کہنا ہے کہ ان پابندیوں کے ذریعے ان لوگوں کو نشانہ بنایا گیا ہے جنہوں نے ایران کی منفی سرگرمیوں کے لیے لاکھوں ڈالر خرچ کیے۔ امریکی وزیر خزانہ نے ایک بیان میں کہا ہے کہ ایرانی حکومت اور اس کے مرکزی بینک نے یو اے ای میں اداروں تک رسائی حاصل کرنے کے لیے امریکی ڈالر حاصل کیے، جس میں پاسداران انقلاب کی تباہ کن سرگرمیوں کے لیے سرمایہ کاری اور اپنے علاقائی پراکسی گروہوں کو پیسہ اور اسلحہ فراہم کرنا شامل تھا۔ سٹیون منوشن نے مزید کہا کہ امریکہ پاسداران انقلاب کی آمدنی کے تمام ذرائع کو ختم کرنے کا ارادہ رکھتا ہے۔
امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا کہنا ہے کہ شمالی کوریا کے سربراہ کم جونگ ان کے ساتھ ملاقات کے دوران مذاکرات کا مرکز عالمی امن اور استحکام ہوگا۔ یہ بی بی سی اردو سروس ہے۔
سامعین کے خطوں سے ترتیب دیا ہوا پروگرام پیش خدمت ہے۔ آپ کا خط ملا۔
ہر اتوار کو سیر بین میں اپنے خطوں کے جواب سنیے عارف وقار سے۔ آپ بھی خط لکھنا چاہیں تو ہمارا پتہ ہے، پوسٹ باکس 3101 اسلام آباد۔
حالات حاضرہ کا پروگرام سیر بین، آپ بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں۔ خبروں میں آپ نے سنا کہ پاکستانی وزارت خارجہ نے امریکہ میں پاکستانی سفارتکاروں کی نقل و حرکت محدود کرنے کے لیے امریکی اقدام کے جواب میں پاکستان میں امریکی سفارتکاروں پر بھی ویسے ہی پابندیاں عائد کر دی ہیں، لیکن پاکستان نے امریکی سفارتکاروں کو دی گئی اضافی مراعات بھی واپس لینے کا اعلان کیا ہے۔ تجزیہ کار اس اقدام کو دونوں ملکوں کے تعلقات پر ایک اور ضرب قرار دے رہے ہیں۔ اسلام آباد سے فرج جاوید کی رپورٹ۔
بی بی سی کے پاس موجود پاکستانی وزارت خارجہ کے ایک دستاویز میں کہا گیا ہے کہ امریکہ پاکستانی سفارتکاروں کی نقل و حرکت محدود کر رہا ہے، اسی لیے 11 مئی یعنی آج سے پاکستان میں موجود امریکی سفارتکاروں پر بھی ایسی ہی پابندیاں عائد کر دی جائیں گی۔ پاکستانی محکمہ خارجہ نے امریکی سفارتی عملے کے لیے جن نئے پروٹوکولز کا اعلان کیا ہے، ان میں امریکی سفارتکاروں کی نقل و حرکت پر ویسی ہی پابندیاں لگانا ہے جیسی امریکہ میں پاکستانی سفارتکاروں پر لگائی گئیں۔ اس کے علاوہ ویانا کنونشن کے آرٹیکل 27 پر سختی سے عمل درآمد بھی شامل ہے، جس میں سفارتی سامان کے حوالے سے قوانین وضع ہیں۔ ان قوانین میں سفارتی سامان کا معائنہ کرنے کی ممانعت نہیں ہے۔ واضح رہے کہ گزشتہ ماہ امریکہ نے اعلان کیا تھا کہ وہ پاکستانی سفارتکاروں کی نقل و حرکت جوابی طور پر محدود کر رہا ہے اور وہ اپنے تعینات کردہ مقام سے 40 کلومیٹر کی حدود میں رہیں گے۔ یہ پابندیاں آج سے امریکہ میں نافذ کر دی گئی ہیں۔ تجزیہ کار روف حسن نے اس معاملے پر بی بی سی سے بات کی اور کہا کہ پاکستان کے اس اقدام سے دونوں ممالک کے تعلقات مزید خراب ہوں گے۔
یہاں کوئی بندہ امریکن اسٹیپس کو جسٹیفائی نہیں کر سکتا، لیکن میں فیل کرتا ہوں کہ اگر یہی وہ مواقع ہوتے ہیں جہاں یہاں کے ایک ریاست کی ڈپلومسی جو ہے اس کو ایک رول پلے کرنا ہوتا ہے، اور یہی وہ وقت تھا پاکستان کے لیے کہ پاکستان کا جو فورن آفس ہے وہ ایک رول پلے کرتا۔ میرا خیال ہے کہ اس کو اوائڈ کیا جانا چاہیے تھا۔ انیشلی امریکہ کو ایسا کام نہیں کرنا چاہیے تھا، اگر ان سے ہو گیا تھا تو پاکستان کو چاہیے تھا، کیونکہ اس وقت جو آبجیکٹو ہونا چاہیے وہ پاکستان اور امریکہ کے تعلقات میں بڑھتی کشیدگی کو ڈی ایسکیلیٹ کرنے کا ہونا چاہیے، فردر ایسکیلیٹ کرنے کا نہیں ہونا چاہیے۔ اور یہ جو اقدامات دیے ہیں پاکستان نے، ان سے پاکستان اور امریکہ کے درمیان جو کشیدگی ہے وہ اور زیادہ بڑھے گی، کم نہیں ہوگی۔
پاکستان میں موجود امریکی سفارتکاروں سے بعض مراعات بھی واپس لے لی گئی ہیں، جن کے مطابق وہ ویزے کی مدت سے زیادہ قیام یا ایک سے زائد پاسپورٹس نہیں رکھ سکیں گے۔ امریکی سفارتکار سفارتی کاروں پر عام نمبر پلیٹس یا کرائے کی گاڑیوں پر سفارتی نمبر پلیٹیں بھی نہیں لگا سکیں گے۔ سفارتی گاڑیوں یا کرائے کی گاڑیوں کے شیشے دھندلے کروانے کی اجازت نہیں ہوگی۔ سفارتکار مکانات پر ریڈیو مواصلاتی نظام نصب نہیں کر سکیں گے۔ غیر تصدیق شدہ سم کارڈ سے استعمال کرنے کی اجازت نہیں ہوگی، جبکہ بغیر اجازت نامے کے مکانات تبدیل کرنے یا کرائے پر لینے کی بھی اجازت نہیں ہوگی۔ سینئر صحافی ماریانا بابر کہتی ہیں کہ پاکستان کو امریکی سفارتکاروں کو ایسی مراعات دینی ہی نہیں چاہیے تھیں۔
پاکستان میں بھی کچھ میچورٹی ہونی چاہیے، اگر وہ کچھ کرتے ہیں تو آپ اس کو کوشش کریں کہ اس لیول پہ آپ نہ جائیں۔ جب پاکستان اور امریکہ کی بائیلیٹرل ریلیشنز بہت اچھی ہو جاتی ہے تو پاکستان خود ان کو بہت چھوٹ دے دیتا ہے، پھر جب کٹھن وقت آتا ہے، تعلقات میں کوئی ترقی آتی ہے، پھر پاکستان کو ساری چیزیں یاد آ جاتی ہے कि हमने उनको ये कंसेशन दिए, ये छूट दिए थे, तो ये वही उस किस्म की बातें हैं कि आप पहले छूट दे देते हैं और फिर आप सडनली आप कहते हैं कि जी ये तो हमने बहुत ज्यादा इनको कंसेशन दे दिए, हम वापस लेते हैं. अच्छी बात नहीं है, मगर इट शोज कि इमेच्योर गवर्नमेंट होती है हमारे पाकिस्तान में.
वाजे रहे कि पाकिस्तान में मौजूद अमरीकी सफारतकारों को पहले ही कबाइली इलाकों बलूचिस्तान या कराची में जाने की इजाज़त नहीं है, लेकिन पाकिस्तान का कहना है कि ये सब पाबंदियां नहीं बल्कि पाकिस्तान में मौजूद तमाम ममालिक के सफारतकारों को तहफ़ देने के लिए सिक्योरिटी इकदाम हैं. फरहत जावेद, BBC न्यूज़, इस्लामाबाद.
और फरहत जावेद की इसी रिपोर्ट के तनाज़ुर में मैंने वाशिंगटन में हमारी नामा निगार इरम अब्बासी से बात की. जाहिर है मैं जानना चाहता था कि अमरीका के सफारती हमले पर आयद की जाने वाली पाबंदियों पर खुद अमरीकी रद्दमल क्या है, लेकिन पहले मैंने ये पूछा कि अमरीका में मौजूद पाकिस्तानी सफारतकारों पर जो पाबंदियाँ आयद की गई हैं वो किस नौयत की हैं और पाकिस्तानी सफारती अमले या उनके अहल खाना पर क्या असर पड़ेगा.
जी, अभी तक जितनी तफसीलात हमारे पास आई हैं उसमें पाकिस्तान के जो सफीर हैं उन्होंने ये कहा है कि बेसिकली जितना भी स्टाफ मेंबर है पाकिस्तान का, पाकिस्तान की एक एम्बेसी वाशिंगटन में और चार कॉन्सुलेट हैं जो कि मुख्तलिफ रियासतों में है अमरीकी, उसमें लगभग 250 के करीब अहलकार जो है वो काम करते हैं. तो उनका ये कहना है कि इस पाबंदी से 250 अहलकार जो है वो उन पर इसका असर पड़ेगा, उनके बच्चों पर इसका असर पड़ेगा. 25 माइल के रेडियस से ज्यादा अगर पाकिस्तानी अहलकार जाना चाहेंगे तो उनको कम अज कम 5 दिन पहले अमरीका से अप्रूवल चाहिए होगी कि वो सफर तय कर पा सके. तो ये आप जैसा कि हम जानते हैं कि इस सिचुएशन के बाद पाकिस्तान में भी US एम्बेसी के अहलकार हैं, उन पर भी पाबंदियां आयद की हैं. तो इससे यही जाहिर होता है कि पहले से जो कशीदगी का शिकार ताल्लुकात हैं अमरीका और पाकिस्तान के, वो उनके लिए कोई बेहतर इकदाम नहीं लिया गया दोनों मुल्कों की जानिब.
तो सवाल तो ये है ना कि बात यहाँ तक पहुंची कैसे, ये नौबत आई ही क्यों.
जी शफी, जैसे कि हम जानते हैं कि इस साल के शुरू में ही एक ट्वीट की थी प्रेसिडेंट ट्रंप ने जिसमें उन्होंने पाकिस्तान को कहा था, इल्जाम लगाया था कि वो झूठ बोलता है, धोखा देता है. फिर उसके बाद अमेरिका ने पाकिस्तान को दी जाने वाली फौजी इमदाद उसको रोक दिया, सस्पेंड कर दिया. उसके बाद फिर हम ये जानते हैं कि पाकिस्तान ने जो है जाहिर बात है रिटेलिएट किया और उसकी उसको उनके इस इकदाम को तनकीद का निशाना बनाया. साथ साथ ये भी कहा कि पाकिस्तान अमरीका के दिए जाने वाले पैसों पे रिलाय नहीं करता. फिर आप ये भी जानते हैं कि दो ड्रोन स्ट्राइक्स जो हुए पिछले अरसे में, उसमें पाकिस्तान का ये कहना था कि ये अमरीका ने किए हैं और अमरीका यूजली ड्रोन स्ट्राइक के मामले पर बोलता नहीं है, लेकिन अमरीका ने साफ इनकार कर दिया कि पाकिस्तान गलत कह रहा है. और हमने ये भी देखा कि पाकिस्तान में मिलिट्री का जो मीडिया विंग है उसने भी सिविलियन गवर्नमेंट, हुकूमत, फॉरन ऑफिस के बयान को मानते हुए अमरीका पर तनकीद की कि ये इस तरह के हमले इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जी है. प्रेसिडेंट ओबामा के दौरान भी हालात पाकिस्तान के साथ अमेरिका के कोई इतने अच्छे नहीं थे, लेकिन सदर ट्रंप के आने के बाद से ये हुआ है कि अब खुलेआम जो है ट्विटर के जरिए या बयानात के जरिए पाकिस्तान और अमेरिका एक दूसरे पे मुख्तलिफ किस्म के इल्जाम लगा रहा है और एक वो जंग जो कि आप बंद कमरों में करते हैं वो अब सामने सोशल मीडिया पर हो रही है.
अच्छा, तो पाकिस्तान ने भी तो जवाबी पाबंदियां आयद की हैं ना, जिसका आपने हल्का सा इशारा भी किया, तो इन पाबंदियों पर अमेरिका में मीडिया में कोई रद्दअमल है.
जी, आज प्रेस ब्रीफिंग है व्हाइट हाउस की अब से 4 घंटे बाद, तो उम्मीद की जा रही है कि उसमें कोई ना कोई इससे बात की जाएगी, क्योंकि जो पाबंदियां अमरीकी अहलकारों पर पाकिस्तान में लगाई गई हैं वो उनके पाकिस्तान के अहलकारों को यहाँ पे मसला तो होगा, लेकिन अमरीका में क्योंकि ज्यादा बड़ा स्टाफ है तो वहाँ पे ज्यादा मुश्किलात पैदा हो सकती हैं. और फिर आप ये भी जानते हैं कि अमरीका की जो सप्लाईज है जो अफगानिस्तान में जाती है वो भी पाकिस्तान के रास्ते से जाती है. तो जहाँ अमरीका जो है पाकिस्तान का बाजू मरोड़ रहा है, वहीं साथ साथ ये भी माहरीन कह रहे हैं कि अमरीका को पाकिस्तान की ज़रूरत है और इसलिए कोशिश ये करनी चाहिए कि बजाय इसके कि एक दूसरे पे मजीद पाबंदियाँ आयद की जाए और हालात को इस तरह बिगाड़ा जाए, मिल बैठ कर बातचीत की जाए تاکہ امریکہ میں جو پاکستانی اہلکاروں کی پابندیاں ہیں ان پہ بھی بات کی جائے, اور پھر جو پاکستان نے بدلے میں امریکی اہلکاروں پہ پابندیاں عائد کی ہیں ان کو بھی ہٹایا جائے. کیونکہ جس طرح کی پابندیاں پاکستان نے عائد کی ہیں اس میں ہم جانتے ہیں کہ جو ایک ویزا پروسیس ہے یا ویزا جلدی لگ جاتا ہے امریکی ہے کچھ امریکی اہلکاروں کا, وہ سروس لی جا رہی ہے. پھر جو نمبر پلیٹس ہیں جس میں جو سفارتی کاریں ہیں ان سے کہا گیا ہے کہ جب تک وہ ویریفائڈ نہیں ہوں گی ان کو جو ڈپلومیٹک پلیٹس کے علاوہ جو پلیٹس دی جاتی ہیں ان کی حفاظت کے لیے وہ واپس لے لی جائیں گے. تو اس طرح کی اگر معاملات پیدا ہوں گے تو امریکہ کے لیے بھی پاکستان میں کام کرنا اور خصوصاً افغانستان کے تناظر میں ذرا مشکل ہو جائے گا.
واشنگٹن سے یہ تھیں ہماری نام نگار ارم عباسی. پاکستان کے سابق خارجہ سیکرٹری مسٹر نجم الدین شیخ سے بھی میں نے اسی موضوع پر قدر تفصیل سے بات کی. جاننا چاہا کہ ایکریڈیٹڈ سفارتکاروں کی نقل و حرکت پر اس قسم کی پابندیاں غیر معمولی عمل ہے یا نہیں, اور ایسی پابندیاں تمام ممالک کے سفارتکاروں پر لگتی ہیں یا مخصوص ممالک کے سفارتکاروں پر؟
دیکھیے اس کے لیے کوئی ایک فکس پریکٹس نہیں ہے. کچھ ممالک میں لگائی جاتی ہے, کچھ ممالک کے سفارتکاروں پہ یہ پابندی لگاتے ہیں. ہمارے ہاں جو پابندی ہے موومنٹ پہ وہ زیادہ تر اس پہ ہے کہ وہاں پہ سیکیورٹی ایشوز ہیں. یہ میں سمجھتا ہوں کہ حکومت پاکستان نے ایک مرتبہ نہیں بہت مرتبہ دہرا کے کہا ہے کہ اگر ہماری سیکیورٹی کے مسائل نہ ہوں تو ہم آپ پہ یہ اس قسم کی پابندی نہ لگائیں, اور نہ ہی ہم چاہتے ہیں کہ ہم پہ اس قسم کی پابندی لگے. لیکن جو باقی چیزیں آپ کہہ رہے ہیں وہ میری نظر میں آپ نے مجھے بتایا کہ
دیکھیں جن پابندیوں کی میں بات کر رہا ہوں نا نجم الدین شیخ صاحب, میں آپ کو جو بالکل واضح طور پر دفتر خارجہ کے بیان میں آ رہی ہیں, مثلا یہ کہا گیا ہے کہ ڈپلومیٹک کارگو کو بھی چیک کیا جا سکتا ہے, اس کا آپشن موجود ہے. کالی شیشے والی کاروں پر پابندی, وہ نہیں آپ استعمال کریں. گاڑی اگر کرائے پر لیں تو اس پہ ڈپلومیٹک نمبر مت لگائیں, اور ڈپلومیٹک اگر کار ہے آپ کی تو اس پہ سویلین نمبر مت لگائیں. گھر بغیر اجازت مت بدلیے. غیر مروجہ یا غیر رجسٹرڈ والی موبائل سم کو مت استعمال کیجیے. تو یہ کیسی چیزیں؟
یہ تو چیزیں ہیں جو کہ ہونی چاہیے.
اچھا
دیکھیے, آپ کی اگر ڈپلومیٹک گاڑی ہے تو اس پہ آپ کی ڈپلومیٹک پلیٹ ضرور لگائیے, لیکن اگر آپ نے گاڑی ہائر کی ہے تو اس پہ آپ ڈپلومیٹک پلیٹ لگا نہیں سکتے. یہ تو کہیں پہ بھی دنیا کے کسی ملک میں یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ لگائیں. یہ نہیں کر سکتے آپ کہ آپ ٹنٹڈ گلاس لگائیں جب سارے ملک میں ٹنٹڈ گلاس پہ پروہیبیشن ہے. جہاں تک ڈپلومیٹک بیگ کا ہے, مجھے لگتا ہے کہ اس کو زیادہ کیئرفلی پڑھنا پڑے گا کہ اس ڈپلومیٹک بیگ کو سرویل کیا جا سکتا ہے. وہ جو الیکٹرانک سرویلنس,
اسکیننگ کی بات کر رہے ہیں, اسکیننگ کی بات,
وہ اسکیننگ کی ہمیشہ اجازت ہوتی ہے, کیونکہ یہ ہر ملک میں جو پروسیجر ہے, سیفٹی پروسیجرز ہیں, اس میں اسکیننگ کی اجازت بھی ہے اور ممالک کرتے بھی ہیں. اس سے کوئی آپ کا ڈاکیومنٹ ریویل نہیں ہوتا, کوئی چیز ریویل نہیں ہوتی, لیکن یہ پتہ چل جاتا ہے کہ اس میں کوئی غلط چیز نہیں ہے, یعنی میٹالک کوئی غلط چیز نہیں ہے. تو یہ تو ہوتا ہے. باقی جو آپ کہہ رہے ہیں, مجھے لگتا ہے کہ یہ ہر ملک میں ہے کہ اگر آپ کے پاس گاڑی آپ ہائر کرتے ہیں تو اس میں ڈپلومیٹک پلیٹ نہیں لگ سکتی. اگر آپ کی گاڑی ہے, ایمبیسی کی گاڑی ہے, تو اس پہ سویلین نمبر پلیٹ نہیں لگ سکتی. یہ اس کی تو کہیں اجازت نہیں ہے. یہ ہمارے ہاں ایک بدقسمتی سے ذرا زیادہ سی لچک تھی جس کا لوگوں نے فائدہ اٹھا.
چلے, پاکستان اور امریکہ کے تعلقات میں پہلے بھی کئی بار نشیب و فراز اتار چڑھاؤ آئے, لیکن اس طرح کی پابندیوں کی اس سے پہلے کوئی مثال موجود ہے سر؟
دیکھیے, اس قسم کی پابندیاں مجھے نہیں یاد پڑتا کہ امریکہ نے ہمارے لوگوں کی آمد و رفت پہ کوئی اس قسم کی پابندی لگائی ہو. اب وہ کہیں گے کہ ہم جو کر رہے ہیں وہ ہم کر رہے ہیں کیونکہ آپ نے ہمارے لوگوں پہ یہ پابندی لگائی ہے کہ وہ باہر جائیں تو اجازت دے کے جائیں. لیکن مجھے یاد نہیں پڑتا کہ اس سے پہلے امریکہ کے ساتھ ہمارا اس قسم کا تکرار ہوا ہے, اور امریکہ کی طرف سے بالکل ایک ریفیوزل ہے یہ تسلیم کرنا یا پہچاننا کہ جو ہم ریسٹرکشن لگا رہے ہیں وہ سیکیورٹی کی وجوہات کے لیے ہے اور دوسری وجوہات کے لیے نہیں ہے. اگر آپ یہ باقی چیزیں دیکھیں تو اس سے آپ کو محسوس ہوگا کہ کتنی ہم نے کتنا لیٹیٹیوڈ امریکن ایمبیسی کو دیا ہوا تھا. اور اگر یہ رشتے میں بگاڑ لاتا ہے تو یہ بری چیز ہے, لیکن اگر اس سے ایک اثر وہ بری چیز تو ہوگی, لیکن اگر اس سے یہ ہوا کہ ہم اب اپنے قوانین کو پوری طرح سے, ہمارے قوانین نے انٹرنیشنل ریگولیشنز کو پوری طرح سے امپلیمنٹ کریں سب ایمبیسیز کے لیے, تو یہ ایک اچھی چیز ہوگی. اس سے یہ سمجھ لیجئے کہ میں اس میں ایک سلور لائننگ ڈھونڈ رہا ہوں اس جب بادل میں.
آپ نے بڑی اچھی مثال دی, جب بات رشتے تک آ گئی تو میں ذرا اس کے پس منظر میں پھر میں پوچھتا ہوں یہ پگڑی اور یہ رشتے والا سوال. سر گزشتہ 70 برسوں سے پاکستان امریکی اتحادی ہے. سر کبھی وہ دہشت گردی کی جنگ میں اس کے ساتھ ہوتا ہے, کبھی کمیونزم کے خلاف جنگ میں امریکہ کا اتحادی ہوتا ہے. ہم دیکھ رہے ہیں کہ کچھ عرصے سے انڈیا اور امریکہ قریب آ رہے ہیں اور پاکستان کسی اور کی طرف بڑھتا جا رہا ہے, اور اب جب دونوں ممالک نے سفارتکاروں پر بھی ایسی ٹھائیں ٹھائیں سینگیں پھنسا لی ہیں, پابندیاں عائد کرنی شروع کی ہیں, تو کیا ہم کہہ سکتے ہیں کہ طلاق ہو چکی, اب رجوع کرنا نہ کرنا کوئی معنی نہیں رکھتا, سارے امکانات ختم ہو گئے؟
میں سمجھتا ہوں کہ آپ اس کو ذرا زیادہ بڑھ کے سمجھ رہے ہیں.
ٹھیک ہے,
پاکستان کے لیے امریکہ کے ساتھ رشتہ ایک اہمیت رکھتا ہے, ہر ملک کے لیے امریکہ کے ساتھ رشتہ ایک اہمیت رکھتا ہے. یہ ایک سپر پاور ہیں جن کے ساتھ ہمارا رشتہ رہا ہے, جن کے ساتھ ہمارے تجارتی رشتے ہیں, اقتصادی رشتے ہیں, تو اس کو اس آسانی سے ڈسمس نہیں کیا جا سکتا. اور مجھے اگر اس کو آپ اس طرح پڑھیں کہ یہ رپچر ہے ریلیشن شپ میں, تو میں اس کے ساتھ اتفاق نہیں کروں گا. اس سے اتفاق ضرور کروں گا کہ اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہمیں جو پڑوس کے ممالک ہیں اور جو دوسرے ممالک ہیں جو اس علاقے میں اس خطے میں اثر انداز ہیں, ان کے ساتھ ہم اپنا رشتہ صحیح پہلو پہ لائیں. جو آپ نے ہندوستان کی بات کی, میں آپ کو یاد دلاؤں کہ جو امریکہ کی رومانس تھی انڈیا کے ساتھ وہ نئی نہیں. جب آپ نے کہا کہ ہم نے سیکیورٹی پیکس میں حصہ لیا, تو ہمیں دعوت دینے سے پہلے انہوں نے ہندوستان کو دعوت دی تھی. وہ تو جواہر لال نہرو صاحب نے کہا کہ ہم نان الائن موومنٹ میں ہیں, اور ان کے رشتے جو سوویت یونین کے ساتھ بڑھتے ہوئے اس کی وجہ سے انہوں نے نہیں کی. جب ہم سوویت یونین کے خلاف ہم جنگ میں حصہ لیا, تو ہم دونوں کا پرپس ایک تھا کہ سوویت یونین کو نکالا جائے, لیکن وجوہات اور تھی. ہم دیکھ رہے تھے کہ شاید سوویت یونین پھر بلوچستان کے راستے کو بھی قبضہ کرنے کی کوشش کرے گا ایک مرتبہ اگر وہ افغانستان میں بڑھ گیا. امریکہ کا تو یہ تھا نہیں. امریکہ کو یہ تھا کہ اب جو ہم پہ ویتنام میں کیا گیا, وہی چیز ہم افغانستان میں رشنز کے ساتھ کریں. تو ہمارے جو رشتہ رہا ہے, اور اس کے بعد اگر یہ 2001 کے بعد بھی دیکھا جائے, تو ہمارا ایک مرتبہ اس وقت مجھے نظر آیا کہ ہماری ایک کامن آبجیکٹیو ہے. ہم دہشت گردی اور انتہا پسندی سے اپنے آپ کو نجات دلوانا چاہتے ہیں, اور وہی ماڈریٹ ٹالرنٹ پاکستان بنانا چاہتے ہیں. اور امریکہ کے بھی یہی تھا کہ سب ہمارے پالیسی میں اب اگلے 10 سال, اگلے 15 سال 20 سال دہشت گردی اور انتہا پسندی ہمارا پرائم دشمن ہوگا. اب انہوں نے اپنی پرائیورٹیز بدلی ہیں, ہمیں ابھی بھی وہی جنگ لڑنی ہے. تو کچھ اختلافات نہیں, لیکن جو کامنالٹیز ہیں اس پہ اتنا زور نہیں دیا گیا ہے جتنا میں سمجھتا ہوں کہ دیا جاننا چاہیے, اور جو شاید آگے بات چیت میں اس طرف ہم زیادہ آگے بڑھیں.
پاکستان کے سابق سیکرٹری خارجہ مسٹر نجم الدین شیخ, اور اسی موضوع پر اس وقت سوشل میڈیا پر, خاص طور پر ٹویٹر پہ, میرے پاس خاصا تگڑا رد عمل آ رہا ہے. سلمہ بختیار, افشاں احمد اور پروین زید لکھتی ہیں کئی خواتین اور بھی ہیں جو ملی جلی بات لکھ رہی ہیں. اچھا کیا, ان کمبختوں کے ساتھ تو یہی سلوک ہونا چاہیے تھا, بڑے عرصے سے دل جلاتے آ رہے ہیں. ٹھیک ہے, اکرم وڑائچ اور گل خان سلام لکھتے ہیں کہ یہ ٹٹ فار ٹیٹ والی بات ہے, اور بعض نے لکھا ہے کہ اسے کہتے ہیں نہلے پہ دہلا. محمد سلمان قربان علی یہ مرد حضرات کی فہرست ہے جو بالکل کہتے ہیں نا کہ ترکی بترکی جواب دے رہے ہیں. تو ان میں ان لوگوں کی رائے ہے کہ اچھا تو اب پتہ چلا کہ امریکہ کو کون کون سی مراعات حاصل تھیں, اگر یہ پاکستان کی طرف سے رد عمل نہ آتا تو یہ سب باتیں ہمیں کیسے پتہ چلتیں. اچھا, یہ جو کچھ میں نے آپ کو بتایا ہے ہماری ویب سائٹ bbcurdu.com پر بھی تفصیل کے ساتھ موجود ہے, وہاں جایا کریں. نہ صرف پل پل بدلتی خبروں کا احوال ملتا ہے, پکچر گیلری ملتی ہے, سائنس کی نئی خبریں ملتی ہیں, بلکہ یہ جو بڑا موضوع ہوتا ہے اس پہ جو تازہ ترین رد عمل آ رہا ہوتا ہے وہ بھی وہاں پر موجود ہوتا ہے. سربین, آپ بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں.
ہمارے ایک پرانے سامع لکھتے ہیں, وقت کتنا بدل گیا ہے, انگلستان سے جب بحری جہاز تازہ ڈاک اور اخبارات لے کر 9 ماہ کی طویل مدت میں کلکتے کی بندرگاہ پہ پہنچتا تھا تو وہاں منتظر انگریز جہاز کے ساحل پر لگنے سے پہلے ہی کشتیاں لے کر اس تک پہنچ جاتے اور ڈاک کے تھیلوں اور اخباروں پہ جھپٹ پڑتے.
آج آپ کا پیغام برقی طور پر ایک لمحے میں دنیا کے ایک سرے سے دوسرے تک پہنچ جاتا ہے, لیکن کاغذ پر قلم چلا کر دل کی بات رقم کرنے والے ہمارے سامعین آج بھی اس روایت کو زندہ رکھے ہوئے ہیں.
آپ کے علاقے میں پیغام رسانی کی جدید سہولیات ابھی نہیں پہنچی تو فکر مند نہ ہوں,
آپ ہمیں خط لکھ سکتے ہیں. پتہ ہے پوسٹ باکس 3101 اسلام آباد. خطوں کے جواب ہر اتوار کو سیربین میں دیے جاتے ہیں.
اور اب کھیلوں کا احوال تہمینہ قریشی کے ساتھ.
آج ڈبلن کے میلاہائٹ سٹیڈیم میں آئرلینڈ نے دنیا کی 11th ٹیسٹ ٹیم بننے کے بعد اپنا پہلا میچ پاکستان کے خلاف کھیلنا تھا, مگر بارش کی وجہ سے میچ شروع نہیں ہو سکا. پاکستان اور آئرلینڈ کا آخری ٹاکرا 11 سال پہلے 2007 کے کرکٹ ورلڈ کپ میں ہوا تھا, جب آئرلینڈ نے پاکستان کو ہرا کر ورلڈ کپ سے باہر کر دیا تھا. پاکستانی ٹیم کے کیپٹن سرفراز احمد کا کہنا ہے کہ وہ آئرلینڈ کے خلاف اس تاریخی ٹیسٹ میچ کا حصہ ہونے پر فخر محسوس کرتے ہیں, جبکہ آئرلینڈ کے کپتان ولیم پورٹرفیلڈ کا کہنا ہے کہ آئرلینڈ کی ٹیم کو ٹیسٹ سٹیٹس مل جانا ان کے خوابوں میں سے ایک تھا. میڈیا سے بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ان کو نہیں لگتا تھا کہ ان کی پروفیشنل زندگی میں ایسا ہو پائے گا.
Just what I kind of grew up dreaming about, the chance to become a test cricketer myself is a dream come true. To be honest with you, I didn't think it would happen in my lifetime. I thought it probably passed me by, but credit goes to the players, the coaches and the administration. Warren Duchin, the CEO, has done a great job kind of fast-tracking our progress to where we are today.
آج گلگت میں ٹور ڈی خنجراب سائیکل ریس کا آغاز ہوا ہے. اس ریس میں 100 سے زیادہ ایتھلیٹس حصہ لے رہے ہیں, جن میں قومی اور غیر ملکی کھلاڑی شامل ہیں. افغانستان, سویڈن اور برطانیہ کے سائیکلسٹ بھی اس ریس میں حصہ لینے کے لیے پاکستان آئے ہیں. کل رات ورلڈ نمبر 1 ٹینس کھلاڑی رافیل نڈال نے مڈرڈ اوپن میں لگاتار 50th سیٹ جیت کر امریکہ کے جان میکنرو کا 34 سالہ ریکارڈ توڑ دیا. رافیل نڈال اب مڈرڈ اوپن کے کوارٹر فائنلز میں پہنچ گئے ہیں. اسپین کے رافیل نڈال نے ارجنٹینا کے ڈیگو شوارٹسمن کو 6-3 اور پھر 6-4 سے شکست دی. اب رافیل نڈال کا مقابلہ جمعے کو آسٹریا کے ڈومینک تھیم کے ساتھ ہوگا. مینچسٹر یونائیٹڈ کے مینیجر ہوزے مورینیو کا کہنا ہے کہ وہ مینچسٹر یونائیٹڈ کے پریمیئر لیگ کے اختتام پر دوسری پوزیشن حاصل کرنے پر خوش نہیں ہیں. مینچسٹر یونائیٹڈ کا اس سیزن کا آخری میچ کل رات ویسٹ ہیم کے خلاف ہوا, جو 0-0 سے ڈرا ہو گیا.
کھیلوں کا احوال تہمینہ قریشی کی زبانی. پاکستان ٹیلی ویژن کی ایک اسپورٹس رپورٹر ہوا کرتی تھیں فرشتے گیتی. اس کے بعد جوں جوں دور آگے چلتا گیا خواتین اسپورٹس رپورٹر کے طور پر آتی چلی گئیں. منا رانا ہوئیں, شمائلہ خان ہوئیں, اور اب تہمینہ قریشی بھی. لکھیے گا عارف وقار کو کیسا لگتا ہے. نصف آیا سیربین کا, اب آتا ہے خبروں کا خلاصہ. نادیہ سلیمان کی ہے باری.
پاکستان کی وزارت خارجہ نے امریکہ میں پاکستانی سفارتکاروں کی نقل و حرکت محدود کرنے کی امریکی اقدام کے جواب میں پاکستان میں امریکی سفارتکاروں پر بھی ویسی ہی پابندیاں عائد کر دی ہیں. پاکستان کی سپریم کورٹ کے چیف جسٹس جسٹس ثاقب نثار نے ہزارہ قبیلے کی ٹارگٹ کلنگ سے متعلق از خود نوٹس کی سماعت کے دوران کہا ہے کہ عدالت یہ محسوس کرتی ہے کہ ہزارہ قبیلے کی نسل کشی ہو رہی ہے۔ فرانس اور جرمنی کا کہنا ہے کہ وہ امریکہ کی جانب سے ایران پر عائد کی جانے والی پابندیوں کے خلاف اپنے معاشی مفادات کے تحفظ کو یقینی بنائیں گے۔ اطلاعات کے مطابق افغانستان کے مغربی علاقے میں طالبان کے ساتھ لڑائی کے دوران تقریباً 30 افغان فوجی ہلاک ہو گئے ہیں۔ غزہ اور اسرائیل کی سرحد پر جاری مظاہرے میں اسرائیلی فوج کی فائرنگ سے ایک فلسطینی ہلاک جبکہ 170 زخمی ہو گئے ہیں۔ یہ بی بی سی اردو سروس ہے۔
خاص خاص خبروں کا خلاصہ آپ نے نادیہ سلیمان سے سنا، اور حالات حاضرہ کا پروگرام آپ بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں۔ انڈیا کے دارالحکومت دلی کے نواحی شہر گڑگاؤں کے کھلے علاقوں میں جمعے کی نماز ادا کیے جانے پر کشیدگی ہنوز قائم ہے۔ وہاں بائیں بازو کی تنظیمیں مقامی مسلمانوں کو پارکوں اور خالی پلاٹس میں نماز پڑھنے سے روک رہی ہیں۔ جواب میں مسلم تنظیمیں کہتی ہیں کہ وقف بورڈ کی املاک سے اگر ناجائز قبضے ہٹا دیے جائیں تو باہر نماز پڑھنے کی نوبت ہی نہ آئے گی۔ تفصیل کے ساتھ دلی سے سہیل حلیم۔
گڑگاؤں میں آج پھر کچھ کھلے میدانوں میں جمعے کی نماز ادا کی گئی، لیکن صرف انہی جگہوں پر جہاں ضلع انتظامیہ نے اجازت دی تھی۔ مسلم تنظیموں کے مطابق گڑگاؤں میں مساجد کم ہیں اور نمازیوں کی تعداد زیادہ، اس لیے لوگ کھلی جگہوں پر نماز پڑھتے ہیں۔
میں تو صرف آپ کے مادھیم سے ایک بات کہنا چاہوں گا کہ اگر ہمارے کہیں اکٹھے ہونے سے یا نماز پڑھنے کو سے کسی کو دقت ہے تو وہ ہم سے وارتالاپ کرے، ہم جائز بات ان کی ماننے کے لیے تیار ہیں۔ اور ابھی دقت یہ آ رہی ہے، ابھی دو تین بار ٹیلی فون آیا کہ جہاں پہ نماز ہوتی تھی وہاں بند کر دی، تو ان کو یہاں آنے میں دقت ہے، پریشانیوں کا سامنا تو کرنا پڑ رہا ہے، ڈرے ہوئے محسوس کر رہے ہیں۔ لیکن ہم شکر گزار ہیں آپ لوگوں کے، سرکار کے، کہ آپ لوگ ہم پبلک تک ہماری بات پہنچا پا رہے ہیں۔
اب ہندو تنظیمیں انہیں زبردستی روک رہی ہیں۔
گرو گرنتھ میں کہیں پر بھی کسی بھی استھان پر یہ لوگ نماز ادا نہ کرے، ہم کرنے بھی نہیں دیں گے۔ دوسری اہم بات، ان کو جو ہم نے شاشن پرشاسن نے جو مسجدیں لے رکھی ہیں، یہ وہاں پر نماز ادا کریں، اپنے گھر میں نماز ادا کریں۔
دیکھتے ہی دیکھتے اس واقعے نے ایک بڑے تنازع کی شکل اختیار کر لی ہے۔ ہندو تنظیموں کا الزام ہے کہ یہاں نماز پڑھنے والوں میں بنگلہ دیشی اور روہنگیا مسلمانوں کی تعداد زیادہ ہے، اور مسلمان ان جگہوں پر ناجائز طور پر قبضہ کرنا چاہتے ہیں۔ ریاست میں بی جے پی کی حکومت ہے، اور ہریانہ کے وزیر اعلیٰ منوہر لال کھٹر نے بھی کہا ہے کہ کھلی جگہوں پر نماز نہیں ہونی چاہیے۔
اب یہ وشے ایسے ہیں جو ایک دم جس کو کہنا چاہیے بڑھنے لگ گئے نماز کے باہر کھلے میں، تو ہمارا کہنا ہے کہ نماز پڑھنے کے جو استھان ہیں ان نماز پڑھنے والے استھانوں پر پڑھنا ہی چاہیے۔ نماز یعنی مسجد میں پڑھنی چاہیے، نماز عیدگاہ میں پڑھنی چاہیے، اور نماز پڑھنے کے لیے کوئی ان کا اس پرکار کا استھان کم پڑتا تو اپنے نجی استھان کے اوپر، نجی استھان پر پڑھنی چاہیے۔ یہ ایسے وشے نہیں ہے کہ جو سارجنک استھانوں کے اوپر اس کا پردرشن ہو۔
لیکن مقامی مسلم رہنماؤں کا کہنا ہے کہ مسئلہ نماز کا نہیں ہے۔ آفتاب احمد کا تعلق کانگریس پارٹی سے ہے۔
ان کا مقصد جو ہے وہ یہی ہے کہ آپسی سماج میں کس طریقے سے نماز بڑھایا جائے، کس طریقے سے لوگوں میں دویش پھیلایا جائے یا نفرت پھیلائی جائے، اسی کے لیے وجہ سے یہ ساری کی جاتی ہے۔ اور جب ایسا کرتے ہیں اور پرشاسن جب ان کو روکتا ہے یا مانگ کرتے ہیں، تو اس میں ایوج میں جس طرح کی کارروائی آپ دیکھ سکتے ہو کیا ہوگا۔
مسلمان تنظیموں کا کہنا ہے کہ اگر وقف املاک سے ناجائز قبضے خالی کرا دیے جائیں تو باہر نماز پڑھنے کی ضرورت ہی نہ پڑے۔ انہوں نے وقف املاک کی ایک لمبی فہرست ضلع انتظامیہ کو دی ہے۔ فی الحال نماز پڑھنے میں رخنا تو ڈالا گیا ہے، لیکن تشدد کے کسی واقعے کی اطلاع نہیں ہے۔ نماز پڑھنے والوں میں زیادہ تعداد ایسے لوگوں کی ہے جو روزگار کے سلسلے میں یہاں آئے ہیں۔
ہم لوگ ایکسپورٹ میں سلائی کا کام کرتے ہیں، اور میرا کہنا یہ ہے کہ سرکار نے یہاں اسٹیٹمنٹ دیا ہے کہ ہم لوگ عیدگاہ میں اور مسجد میں ہی نماز پڑھیں، لیکن ہمارا نجی یہاں پہ گاؤں نہیں ہے، ہم لوگ پردیس میں آ کے بسے ہوئے ہیں، اور اس طرح سے یہاں ویوستھا نہیں ہے۔ ہمیں کسی بھی طرح سے نماز پڑھنے کی سہولت چاہیے، کہیں بھی پڑھنے کو مل جائے، چھوٹی جگہ یا بڑی جگہ، اس پہ کسی طرح کی دقت نہ آئے۔
اگر ہمیں جگہ مل جائے گی تو ہم ادھر ادھر کیوں جائیں گے؟
अगर हमें जगह मिलेगी तो हम इधर उधर नहीं जाएंगे कहीं भी, हम तो सिर्फ वहीं पे नमाज पढ़ेंगे जहाँ पे हमें ऊपर से ऑर्डर होगा, हमारे बुजुर्गों का ऑर्डर होगा, हमारे आलिमों का ऑर्डर होगा, हम इधर उधर नमाज नहीं पढ़ेंगे ताकि मुल्क के अंदर शांति रहे।
बहुत से तज्ज्य निगारों के मुताबिक ये सिर्फ शहर का माहौल खराब करने की एक कोशिश है। उसी तरह जैसे मोहम्मद अली जिन्ना की एक तस्वीर के सवाल पर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में की गई थी। सुहेल हलीम, BBC, दिल्ली।
पाकिस्तानी सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस साकिब निसार कहते हैं कि अदालत ये महसूस करती है कि हज़ारा कबीले की नस्ल कुशी हो रही है, जिसके बाइस इस मसले पर अर्ज खुद नोटिस लेना पड़ा। ये रिमार्क्स उन्होंने सुप्रीम कोर्ट की क्वेटा रजिस्ट्री में हज़ारा कबीले के टारगेट किलिंग से मुतालिक अर्ज खुद नोटिस की समाअत के दौरान कही। सुप्रीम कोर्ट की एक दो रुकनी बेंच अर्ज खुद नोटिस की समाअत मुलतवी करते हुए हुक्काम को 15 यौम के अंदर टारगेट किलिंग के इन वाकयात से मुतालिक रिपोर्ट पेश करने का हुक्म भी दे चुकी है। तफसील के साथ क्वेटा से मोहम्मद काजिम।
हज़ारा कबीले से ताल्लुक रखने वाले अफराद की टारगेट किलिंग से मुतालिक अर्ज खुद नोटिस की समाअत सुप्रीम कोर्ट के क्वेटा रजिस्ट्री में चीफ जस्टिस साकिब निसार और जस्टिस एजाज उल हसन पर मुश्तमिल बेंच ने की। समाअत के दौरान आला सरकारी हुकाम के अलावा हज़ारा कबीले से ताल्लुक रखने वाले सियासी और कबायली अमायदीन के अलावा खवातीन भी अदालत में मौजूद थीं। जस्टिस साकिब निसार ने अपने रिमार्क्स में कहा कि अदालत महसूस करती है कि हज़ारा कबीले की नस्ल कुशी हो रही है, जिस पर खुद नोटिस लेना पड़ा। उनका कहना था कि टारगेट किलिंग के इन वाकयात की मजम्मत के लिए अल्फाज तक नहीं। हज़ारा कबीले की जानिब से बैरिस्टर इफ्तिखार ने अदालत को बताया कि गुज़िश्ता 20 साल से कबीले के अफराद की टारगेट किलिंग हो रही है, लेकिन मुलजमान की गिरफ्तारी अमल में नहीं आ रही। हज़ारा डेमोक्रेटिक पार्टी के सरबरा अब्दुल खालिक हज़ारा का भी इस हवाले से ये कहना था।
और उसमें हमारी बुनियादी जो किलिंग थी साबिका 17-18 सालों से जिस बेदर्दी से जिस सफाकी से वो हमें कत्ल कर रहे हैं दहशतगर्द, उनके खिलाफ कोई मौसर कार्रवाई अमल में नहीं लाई जा रही है।
इंस्पेक्टर जनरल पुलिस बलूचिस्तान मुअज्जम जान सारी ने अदालत को बताया कि हज़ारा कबीले से ताल्लुक रखने वाले अफराद की टारगेट किलिंग के वाकयात सबसे ज्यादा सन 2013 में हुए, जिनमें 208 अफराद मारे गए। उनका कहना था कि सिक्योरिटी इदारों की कोशिशों की वजह से अब इन वाकयात में काफी हद तक कमी आई है। IG पुलिस ने बताया कि रवां साल के 4 माह के दौरान टारगेट किलिंग के वाकयात में कबीले से ताल्लुक रखने वाले 9 अफराद हलाक हुए। अब्दुल खालिक हज़ारा ने बताया कि इन वाकयात के बायस कबीले के अफराद महसूर होकर रह गए हैं।
आज IOM का रिपोर्ट है, उन्होंने कहा है कि हज़ारा कम्युनिटी अंडर सीज, तो ये टाइटल सेकेंड वर्ल्ड वार में जो उनकी जेनोसाइड हुई थी, इतनी बड़ी तादाद में कत्लेआम हुआ था, आज हज़ारों की यही सूरत हाल है।
बैरिस्टर इफ्तिखार ने बताया कि अगर सन 2013 के सिक्योरिटी मंसूबे पर अमल दरामद किया जाए तो ये मसला हल किया जा सकता है। चीफ जस्टिस ने हुक्म दिया कि सन 2013 में तैयार किए जाने वाले मंसूबे को सन 2018 की सूरत हाल से अमांग किया जाए। उन्होंने कहा कि अदालत इस सिलसिले में एक कमेटी तश्कील देगी जो कि तमाम मामलात का जायजा लेगी। उन्होंने हिदायत की कि तमाम इंटेलिजेंस इदारे ये रिपोर्ट दें कि हज़ारा कबीले की टारगेट किलिंग किस तरह की जा रही है। समाअत के दौरान हकूक इंसानी की कारकुन जलीला हैदर एडवोकेट भी अदालत में पेश हुई। उनका कहना था कि उन्होंने टारगेट किलिंग से मुतासर खवातीन की नुमाइंदगी की,
तो उसमें मैंने भी ख्वातीन के बिहाफ पे मेरे पेश हुई थी और जो ख्वातीन हैं उनका इशू उठाया।
अदालत ने हज़ारा कबीले के वकील को हिदायत की कि वो तमाम मुतासरीन और दरख्वास्त गुजारों की दरख्वास्तों पर मुश्तमिल एक रिपोर्ट तैयार करके अदालत को पेश करें ताकि मामले का हल निकाला जा सके। जलीला हैदर एडवोकेट ने इस तवक्को का इजहार किया कि उन्हें इंसाफ मिलेगा
और जो है हमारे इकोनॉमिक और जितने भी माशी तालीमी कत्लेआम है उन इश्यूज़ पे भी चीफ साहब ने डायरेक्शन दी। उम्मीद करते हैं कि अदालत आलिया हम सबको इंसाफ देने में मदद देंगे।
हज़ारा कबीले की टारगेट किलिंग से मुतालिक 15 यौम में रिपोर्ट पेश करने का हुक्म देते हुए आज खुद नोटिस केस की समाअत ईद उल फित्र के बाद तक मुलतवी की गई।
मोहम्मद काजम की थी रिपोर्ट क्वेटा से। गुज़िश्ता रोज़ अमरीका ने 6 ईरानी अफराद और 3 कंपनियों पर ईरान के पासदारान इनकलाब के साथ ताल्लुकात की बिना पर पाबंदियों के बारे में जर्मनी, फ्रांस, बरतानिया ने तश्वीश का इजहार किया है और कहा है कि वो इस जौहरी माहिदों को बचाने की कोशिश करेंगे। तजाकार कहते हैं कि इन पाबंदियों के दोबारा نفاذ کا ایران پر اور اس سے کاروبار کرنے والی عالمی کمپنیوں پر خاصا منفی اثر پڑ سکتا ہے. نامہ نگاروں کے مراسلوں پر مبنی رپورٹ نازیہ گلزار نے تیار کی.
ایرانی جوہری معاہدے سے امریکی علیحدگی اور نئی پابندیوں سے متاثر ہونے والی یورپی کمپنیوں کے معاملات یورپ میں باعث تشویش ہیں. امریکی اقدامات پر جرمنی، فرانس اور برطانیہ نے بھی تحفظات کا اظہار کیا ہے. جرمنی کے شہر میونسٹر میں ایک تقریب میں اظہار خیال کرتے ہوئے جرمن چانسلر اینگلا میرکل نے کہا کہ ایران کے ساتھ جوہری معاہدہ نقائص سے مبرہ تو نہیں، لیکن صدر ٹرمپ نے دستبردار ہو کر غلطی کی ہے.
بارہ برسوں کی سفارتی محنت سے طے پانے والا یہ معاہدہ ایک متفقہ فیصلہ تھا. یہ یقیناً مثالی معاہدہ نہیں ہے، اور میں اس بات پر بھی متفق ہوں کہ ایران کے ساتھ بہت سارے دیگر مسائل بھی ہیں جو تشویش کا باعث ہیں، جیسے کہ اسرائیل کے خلاف لڑائی، بیلسٹک پروگرام اور ایران کا شام میں کردار. لیکن اس کے باوجود میں سمجھتی ہوں کہ اس معاہدے کے حوالے سے ایک طرفہ طور پر ایسا فیصلہ کرنا غلط ہے جس کی توثیق اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل نے بھی کی تھی. امریکی صدر کا فیصلہ عالمی امن کے لیے ایک دھچکا ہے.
اینگلا میرکل کے مطابق اس معاملے پر یورپ متحد ہے، تاہم انہوں نے معاہدے سے علیحدہ ہونے کے حوالے سے یہ بھی واضح کیا کہ ایسے امریکی فیصلے سے یورپ کے ساتھ امریکی تعلقات پر سوال نہیں اٹھایا جا سکتا. امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے ایران کے خلاف دوبارہ پابندیوں کے اعلان کے تناظر میں امریکی محکمہ خزانہ کا کہنا ہے کہ یہ پابندیاں دو مراحل میں لگائی جائیں گی. تیل کی خرید و فروخت پر پابندیاں 6 ماہ بعد نافذ کی جائیں گی، جبکہ دیگر پابندیوں کا اطلاق 90 دن کے بعد ہوگا. ایران کے ساتھ جوہری معاہدے میں شامل دیگر ممالک کے ساتھ ساتھ فرانس نے بھی امریکہ کی جانب سے ان پابندیوں پر کھلی تنقید کی ہے. فرانسیسی وزیر خارجہ نے تحفظات کا اظہار کرتے ہوئے اسے ناقابل قبول قرار دیا ہے. انہوں نے کہا کہ امریکی فیصلے کی قیمت یورپی کمپنیاں کیوں ادا کریں. اس تناظر میں فرانس کے وزیر معیشت نے کہا ہے کہ اب وقت آ گیا ہے کہ یورپی ممالک امریکہ پر انحصار کرنا بند کر دیں.
اب وقت آ گیا ہے کہ معاشی خود مختاری کی خاطر یورپ الفاظ کی بجائے عملی اقدامات کرے. اب وہی طریقہ کار اپنانا ہوگا جو امریکہ اپنے معاشی مفادات کو بچانے کے لیے کرتا ہے.
امریکہ کی جانب سے ان پابندیوں کی وجہ سے وہ کمپنیاں جو ایران کو کمرشل طیارے فروخت کر رہی ہیں وہ ان پابندیوں سے شدید متاثر ہو سکتی ہیں. یورپی طیارہ بس کمپنی ایئر بس نے تہران کی جانب سے طیاروں کی خریداری کے حوالے سے صورتحال کو واضح کرنے کی درخواست پر کوئی رائے قائم کرنے سے گریز کیا ہے. تاہم کمپنی کے ایگزیکٹوز نے کہا ہے کہ وہ صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے فیصلے کے اثرات کا جائزہ لے رہے ہیں. ایئر بس اور بوئنگ نے ایران کو 2015 کے جوہری معاہدے کے بعد مجموعی طور پر 180 طیارے فروخت کرنے کا معاہدہ کیا تھا. دوسری جانب جرمنی کے وزیر معیشت کہتے ہیں کہ وہ صدر ٹرمپ کے اقدام کی وجہ سے متاثر ہونے والی کمپنیوں کے ساتھ مل کر کام کریں گے تاکہ ان پر کم سے کم منفی اثرات مرتب ہوں. 2015 میں طے پانے والے معاہدے کے تحت ایران نے اپنی جوہری سرگرمیاں محدود کرنے پر رضامندی ظاہر کی تھی، جس کے بدلے میں اس پر عائد پابندیاں اٹھا لی گئی تھیں. اب امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اعلان کیا ہے کہ وہ ایران کے خلاف دوبارہ پابندیاں لگا رہے ہیں. ان پابندیوں کے دوبارہ نفاذ کا ایران پر اور اس سے کاروبار کرنے والی عالمی کمپنیوں پر اثر پڑ سکتا ہے. تاہم ایران کے تجارتی شراکت داروں کے پاس اب بھی کچھ امید باقی ہے، کیونکہ امریکہ کے علاوہ اس جوہری معاہدے میں شامل دیگر ممالک نے اسے برقرار رکھنے کا عزم ظاہر کیا ہے.
ہمارے نامہ نگاروں کے مراسلوں پر مبنی یہ رپورٹ نازیہ گلزار نے تیار کی تھی، اور اسی سے متعلق ایک رپورٹ اور بھی. امریکی وزیر خزانہ کہتے ہیں کہ ان پابندیوں کے ذریعے ان لوگوں کو نشانہ بنایا گیا ہے جنہوں نے ایران کی منفی سرگرمیوں کے لیے لاکھوں ڈالر خرچ کیے. اگرچہ امریکی محکمہ خزانہ نے شخصیات کا نام ظاہر نہیں کیا کہ جن پر پابندیاں عائد کی گئی ہیں، تاہم ان کا کہنا تھا کہ تمام کا تعلق ایران سے ہے. بی بی سی آن لائن کی رپورٹ سلیم قاضی کی زبانی.
امریکی وزیر خزانہ نے ایک بیان میں کہا کہ ایرانی حکومت اور اس کے مرکزی بینک نے یو اے ای میں اداروں تک رسائی حاصل کرنے کے لیے امریکی ڈالر حاصل کیے، جس میں پاسداران انقلاب کی تباہ کن سرگرمیوں کے لیے سرمایہ کاری اور اپنے علاقائی پراکسی گروہوں کو پیسہ اور اسلحہ فراہم کرنا تھا. سٹیو منچن کا مزید کہنا تھا کہ ہم پاسداران انقلاب کی آمدنی کے تمام ذرائع کو ختم کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں. ایران کے پاسداران انقلاب کا شمار ملک کی بڑی فوجی، سیاسی اور اقتصادی قوت میں ہوتا ہے۔ امریکی صدر نے اکتوبر میں کانگریس کے لیے اس بات کی اثر نو تصدیق کرنے سے انکار کر دیا تھا کہ ایران معاہدے کی پاسداری کر رہا ہے۔ انہوں نے الزام لگایا کہ تہران معاہدے کی روح کے مطابق نہیں چل رہا۔ خیال رہے کہ امریکہ کی جانب سے ایران کے پاسداران انقلاب پر عائد کی جانے والی نئی پابندیاں ڈونلڈ ٹرمپ کے اس اعلان کے دو روز بعد سامنے آئی ہیں۔ امریکی صدر نے 9 مئی کو اعلان کیا تھا کہ ان کا ملک سن 2015 میں ہونے والے ایرانی جوہری معاہدے سے نکل رہا ہے اور اب ایران کے خلاف دوبارہ سخت پابندیاں عائد کی جائیں گی۔ امریکہ کے اس فیصلے کے بعد ایران کے رہبر اعلی آیت اللہ علی خامنئی نے ڈونلڈ ٹرمپ کو مخاطب کرتے ہوئے کہا تھا کہ انہوں نے جوہری معاہدے سے نکلنے کا فیصلہ کر کے غلطی کر دی ہے۔ آیت اللہ علی خامنئی کا کہنا تھا کہ میں پہلے دن سے کہہ رہا ہوں کہ امریکہ پر بھروسہ نہ کرو۔
بی بی سی آن لائن کی رپورٹ سلیم قاضی کی زبانی۔ بدلی نہیں بدلی، بدلی نہیں بدلی، ارے بدلی یا نہیں بدلی، نہ کسی ریکارڈ پر کوئی سوئی نہیں پھنسی، نہیں یہ ریپیٹ ایکشن ہے۔ میں اپنی آن لائن پر گیا تھا دیکھنے کے لیے کہ ہیڈ لائن اس کی بدلی نہیں بدلی، نہ نہ، پاکستان نے امریکی سفارتکاروں پر جوابی پابندیاں لگا دی تھیں، لگا دی ہیں، یہ اس وقت بھی تھی، اب بھی ہے۔ جائیں ذرا آن لائن پہ جائیں نا، پڑھیں کہ 4 گھنٹے پرانی خبر پھر کیوں پڑھی جا رہی ہے اتنی بار۔
رول ساؤنڈ، کیمرا، ایکشن۔
سواگت نہیں کرو گے آپ ہمارا؟
میں ہوں نصرت جہاں، جو ہر ہفتے آپ کے لیے لے کر آتی ہوں بالی ووڈ کی گرما گرم خبریں۔
امی جان کہتی تھی کوئی دھندا چھوٹا نہیں ہوتا۔
بالی ووڈ ستاروں کی باتیں اور ملاقاتیں، پردے کے پیچھے کیا ہے، باکس آفس کا بادشاہ کون ہے،
ڈان کو پکڑنا مشکل ہی نہیں، ناممکن ہے۔
اور جب یہ 2.5 کلو کا ہاتھ کسی پر پڑتا ہے نا، تو آدمی اٹھتا نہیں، اٹھ جاتا ہے۔
یا فرحان جلیبی، معشوق فریبی، خیال ہے تیرا دیوانہ، بھائیوا بھائیوا۔
ہر سنیچر سیربین میں سنیے بالی ووڈ راؤنڈ اپ۔
اور اب پروگرام کھیل کے میدان سے ترتیب و پیشکش، نام بتانے کی ضرورت ہے؟ عبدالرشید شکور۔
چلیں، ایک سٹیپ لیا آئی سی سی نے کہ ان کو ایکسپینڈ کرنا ہے۔
میرا 15 ڈگری سے 16 ڈگری ہونا کسی کو نظر آ گیا نیکڈ آئی کے ساتھ، اور باقیوں کے 25 اور 20 ہوئے یا 35 ہوئے بھی نظر نہیں آئے۔
یہ پالیسی جس طرح سے انہوں نے بنائی ہے، اس کی کوئی خاص ضرورت نہیں تھی۔
دونوں کوچ اس بات کو بخوبی سمجھتے ہوں گے کہ ان کے لیے کرو یا مرو کی استھتی ہے۔
پاکستان آئرلینڈ ٹیسٹ میچ، ایک تاریخی لمحہ، مشکوک بالنگ ایکشن کے قانون پر کیا کچھ اثر انداز، پاکستانی کرکٹرز کو صرف 2 T20 لیگز میں شرکت کی اجازت، اور بھارتی ہاکی میں کپتان کوچ کی تبدیلی کا میوزیکل چیئر گیم۔ کھیل کے میدان سے عبدالرشید شکور کا سلام۔ پاکستانی کرکٹ ٹیم آج سے آئرلینڈ کے خلاف ٹیسٹ میچ میں مد مقابل ہے۔ یہ ٹیسٹ رکنیت ملنے کے بعد آئرلینڈ کا اولین ٹیسٹ میچ ہے، ظاہر ہے اس کے لیے یہ ایک تاریخی موقع بھی ہے۔ میں نے سابق ٹیسٹ کرکٹر بازید خان سے پوچھا کہ آئرلینڈ اور افغانستان کو گزشتہ سال ٹیسٹ رتبہ ملا، لیکن دونوں ملکوں میں بین الاقوامی کرکٹ کے لیے درکار ڈھانچہ موجود نہیں، کیا ان دونوں کو ٹیسٹ رکنیت دیے جانے کے معاملے میں جلدی نہیں کی گئی؟
اب ایکسپینشن تو آپ نے کرنی ہے، میرے خیال افغانستان میں جتنی طرح کی رائز ہوئی ہے کرکٹ کی، یہ ایک نیچرل سٹیپ تھا۔ فائدہ ان دونوں کو یہ ہے کہ ان کے بارڈر میں، ان کے ساتھ والے جو کنٹری ہے، انگلینڈ ہو گیا یا اپنا پاکستان ہو گیا، وہاں پہ یہ کرکٹ بہت سیکھے ہیں اور وہاں پہ ہی ان کے پلیئرز ڈیولپ ہوئے ہیں، اور وہیں سے زیادہ تر ان کی جو کرکٹنگ نو آو اور کرکٹنگ جو ابلٹی ہے، وہیں سے وہ زیادہ نکھار آئی ہے۔ بات رہی کہ کس طرح یہ پروگریس کریں گے، دیکھیں مشکل تو بہت ہے، ٹیسٹ کرکٹ، انٹرنیشنل ٹیسٹ کرکٹ سب سے زیادہ مشکل ہے، اور کئی سال لگ جاتے ہیں اس को एक टीम बिल्ड करने में चलें। एक स्टेप लिया आईसीसी ने कि इनको एक्सपैंड करना है, इनको टेस्ट क्रिकेट एक्सपैंड करनी है। अब इन दोनों कंट्रीज पे ओनस है कि कितनी जल्दी ये वो अपनाते हैं। कभी ऐसे नहीं होता है कि वो टीम प्रिपेयर्ड हो और टीम ऐसे आते ही टेस्ट मैच क्रिकेट में स्पेशली वो बहुत अच्छा परफॉर्म करें, तो जाहिर है शुरू में मुश्किल होंगी।
बाजिद खान से मेरा अगला सवाल था कि आयरलैंड के क्रिकेटर्स का तजुर्बा सिर्फ महदूद ओवर्स की क्रिकेट का है, इन हालात में उनसे पाकिस्तान के खिलाफ टेस्ट मैच में किस तरह की कारकर्दगी की तवक्को की जा सकती है?
बैटिंग में उनके पास एक्सपीरियंस है, लेकिन क्वालिटी बॉलिंग के सामने और कंडीशंस ऐसी अगर हुई जहां पे बॉल सीम और स्विंग हो जो कि एक्सपेक्टेड है आयरलैंड में कि सीमर्स को थोड़ा मदद होगी, तो वो उनके लिए फिर मुश्किलात हो सकती है। फिर क्वालिटी स्पिनर भी नहीं है, बॉलिंग अटैक थोड़ा ऐसे लगता है कि हाँ अच्छा है, मतलब डिसेंट है, लेकिन कोई आपको रन थ्रू करने का मौका, मतलब ऐसा बॉलर ही नज़र आता है जो टीम को तीन चार ऊपर नीचे आउट करके तो एकदम से पासा पलट दे। बॉलिंग डिपार्टमेंट में पाकिस्तान बहुत स्ट्रॉन्ग है और अब क्योंकि पहला टेस्ट मैच है आयरलैंड का, पहला ओकेजन है, इतना बड़ा ओकेजन है, थोड़ा प्रेशर उन पर होगा ज़रूर।
पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के ऑलराउंडर मोहम्मद हफीज का बॉलिंग एक्शन कवायद व जवाबित के मुताबिक करार दे दिया गया है, मतलब ये कि वो दोबारा बॉलिंग कर सकते हैं। मैंने मोहम्मद हफीज से मशकूक बॉलिंग एक्शन से मुतालिक आईसीसी के कानून और पाकिस्तानी टीम में उनके मुस्तकबिल के बारे में तफसील से बात की। मोहम्मद हफीज से मेरा पहला सवाल था कि बार बार बॉलिंग एक्शन की दुरुस्तगी के अमल से गुजरना किसी भी बॉलर के लिए कितना मुश्किल और तकलीफ दह मरहला होता है।
इसमें बहुत से चीजें असरअंदाज हो रही है, बहुत से बोर्ड्स की जो है वो ताकत है जिसके आगे कोई बोलना नहीं चाहता, बहुत सी जगहों के ऊपर आपके रिलेशंस हैं जिसके ऊपर कोई अपने रिलेशंस खराब नहीं करना चाहता, बहुत सी जगहों पे सॉफ्ट कॉर्नर्स हैं। मैं ये कह रहा हूँ कि जो भी रूल बना है उसको इम्प्लीमेंट क्यों ना करवाया जाए तमाम दुनिया के बॉलर्स के ऊपर, इसमें मुश्किल क्या है।
मैंने मोहम्मद हफीज से पूछा कि मशकूक बॉलिंग एक्शन से मुतालिक कानून के बारे में आम तासुर ये है कि इसका पूरा दारोमदार अंपायर्स पर है, क्योंकि उन्हीं की रिपोर्ट पर यह तायुन होता है कि बॉलर्स का बॉलिंग एक्शन 15 डिग्री के अंदर है या नहीं। आप इससे कितने मुतमईन हैं?
जब मेरी कॉल हुई मैच अंपायर ने मुझे कॉल किया, तो जब उसके मैं गया अपने टेस्ट करवाने के लिए तो 16, 17 और 18 एंड आई वाज सरप्राइज कि कैसे नेकेड आई 15 को 16 होते हुए नजर आ सकती है, और बहुत से ऐसे बॉलर जिनके 25 और 30 प्लस भी हैं लेकिन उनको अभी तक कॉल नहीं किया गया। तो मेरा ये डाउट है कि जो कॉल सिस्टम है, जो भी लोग इसको ऑन फील्ड मैच रेफरी या अंपायर जब इसको कॉल करते हैं तो उसके अंदर भी बहुत सी ये जो है ना सस्पिशियस किस्म की चीजें हैं जो समझ से बालातर हैं कि अगर मेरा 15 डिग्री से 16 डिग्री होना किसी को नजर आ गया नेकेड आई के साथ और बाकियों के 25 और 30 हुए या 35 हुए भी नजर नहीं आए, तो ये मुझे समझ में नहीं आ रही ये वाली बातें।
मोहम्मद हफीज से मैंने ये जानना चाहा कि जब आप बॉलिंग नहीं कर पाते तो ये कहना शुरू कर दिया जाता है कि आपकी इफादियत टीम में बॉलिंग की वजह से ही है, क्या बहैसियत बैट्समैन वाकई आपकी टीम में जगह नहीं बनती?
बयानात की हद तक जो लोग भी इसको बयान देते हैं, मैं सिर्फ ये कहना चाहूंगा कि मेरे 11,000 तकरीबन इंटरनेशनल रन हैं, मैंने पाकिस्तान के लिए 50 टेस्ट मैच खेले और उसमें मेरी 40 की ओपनिंग एज ए ओपनर एवरेज है। पिछले 8 सालों में जो मैंने पाकिस्तान के लिए, क्योंकि मेरे पहला एक कैरियर था जो 2003 से 2010 तक चला जिसमें मैं कभी भी बेहतर बैट्समैन के तौर पर सामने नहीं आया, लेकिन मैं अपनी गलतियों को दूर करने के बाद जब मैं 2010 में वापस आया हूँ तब से लेके अब तक मेरे जो परफॉर्मेंसेज हैं वो सबके सामने हैं। एज ए बैट्समैन वन डे के अंदर मैंने 38 प्लस की एवरेज से मैंने स्कोर किया हुआ, सबसे ज्यादा 100 मेरे हैं, सबसे ज्यादा मैन ऑफ द मैच मेरे हैं वन डे के अंदर, T20 में परफॉर्मेंसेज सबके सामने हैं। तो पहली बात तो ये कि अगर किसी को ये लगता है कि मोहम्मद हफीज अगर बॉलिंग ना करे तो उसकी टीम में नहीं जगह बनती, तो बिल्कुल ठीक है अंटिल के वो मेरी जगह वो लोग लें जो बॉलिंग कर रहे हो, और अगर वो भी बैट्समैन ही हैं तो मेरी बैटिंग एवरेज अगर उनसे ज्यादा है, मेरी बैटिंग परफॉर्मेंस अगर उनसे ज्यादा है, तो ये क्वेश्चन मार्क है उन स्टेटमेंट्स के ऊपर।
पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने अपने खिलाड़ियों को साल में सिर्फ 2 T20 लीग्स में शिरकत की इजाजत देने का फैसला किया है, इसकी वजह क्या है? सुनिए डायरेक्टर क्रिकेट हारून रशीद क्या कहते हैं।
जो टीम मैनेजमेंट है, जो कैप्टन है और जो सिलेक्शन कमेटी का चेयरमैन या सिलेक्शन कमेटी है, उनके जहन में यह है कि वर्कलोड को मैनेज करने के लिए हमें इनको महदूद करना पड़ेगा इन टर्म्स ऑफ प्लेइंग फॉरेन लीग, क्योंकि आपके पास वैसे ही लिमिटेड रिसोर्सेज अवेलेबल हैं आपके पास वनडे और टी20 के, तो अगर खुदा ना खास्ता कोई लॉन्ग टर्म बेसिस के ऊपर कोई इंजर हो गया, कुछ हो गया, तो आपके वो जो 2019 का जो वर्ल्ड कप है वो इफेक्ट हो सकता है। तो ये सारी चीजों को देखते हुए ये जो पॉलिसी है ये कंटिन्यूड बेसिस के ऊपर रिव्यू होती रहेगी।
इस फैसले के क्या असरात मुरतब हो सकते हैं, इस पर मैंने सहाफी और तजियाकार उस्मान समीउद्दीन से उनकी राय जाननी चाहिए।
ये पॉलिसी जिस तरह से इन्होंने बनाई है इसकी कोई खास जरूरत नहीं थी। सबको मालूम है कि पाकिस्तान का बहुत बिजी स्केड्यूल है, ये अगला साल जो आ रहा है उसमें वैसे ही जो टॉप प्लेयर्स हैं आपके उन्हें इतना टाइम मिलेगा नहीं और लीग्स खेलने में। बात है कि अदर बोर्ड्स भी, दूसरे बोर्ड्स में वो भी रिस्पॉन्ड कर सकते हैं। ये देखिए आजकल जो पावर है स्लोली आहिस्ते आहिस्ते प्लेयर के हाथ में आ रही है, तो आई डोंट नो दूसरे बोर्ड्स किस हद तक रोके अपने प्लेयर्स को। वेस्ट इंडीज में आपने देखा है ऑलरेडी जो टॉप प्लेयर्स हैं वो बोर्ड की परमिशन के बगैर काम करते हैं।
और अब जिक्र हो जाए भारतीय हॉकी का, जहां कप्तान और कोच बदलने का म्यूजिकल चेयर गेम जारी है। तफसील के साथ दिल्ली से आदेश कुमार गुप्ता।
The final of the Olympic hockey. The wonderful Indian team in the white shorts, who so far have scored 30 goals to naught in the tournament, are playing Germany. The final result was India 8, Germany 1.
ये सुनने से किसी को भी सुकून का एहसास हो सकता है कि भारतीय हॉकी टीम 8 मर्तबा ओलंपिक और 1 मर्तबा आलमी चैंपियन रह चुकी है। अब ये बात अलग है कि भारतीय हॉकी टीम ने आखिरी मर्तबा साल 1980 के मॉस्को ओलंपिक में तलाई तमगा अपने नाम किया था और साल 1975 में मलेशिया में वो आलमी चैंपियन बनी। उसके बाद चैंपियन बनने तो दूर, भारतीय हॉकी टीम कभी इनके सेमीफाइनल तक में नहीं पहुंची। मॉस्को ओलंपिक में तलाई तमगा जीतने के बाद उसी टीम के कप्तान भास्करन की टीम से छुट्टी हुई, तब से आज तक वही सिलसिला बरकरार है। कभी टीम के कप्तान को हटाया जाता है तो कभी कोच को बदला जाता है। अब बीते कॉमनवेल्थ गेम्स में चौथे पायदान पर रहने वाली भारतीय मेंस और विमेंस टीम के कोच अदल बदल दिए गए हैं। विमेंस टीम के कोच हरेंद्र सिंह अब मेंस और मेंस टीम के कोच शॉर्ट मॉरिन विमेंस टीम को कोचिंग देंगे। अब भारत के सामने अगली चुनौती एशियन गेम्स है। अगर वहां तलाई तमगा मिला तो टीम सीधे ओलंपिक में जगह बना लेगी। ऐसे में हॉकी इंडिया का ये कदम दोनों कोच के लिए करो या मरो जैसे हालात वाला है। ऐसा मानना है साल 1975 में अपने गोल से फाइनल जिताकर भारत को आलमी चैंपियन बनाने वाले साबिक ओलंपियन अशोक कुमार सिंह का।
हरिंदर सिंह का मेंस टीम में जुड़ना, ये पहले भी जोड़े जा सकते थे। मरियन को एज इट इज रहने देना चाहिए था विमेंस टीम में, जो नहीं किया गया। ये कुछ गलतियां थी जो हुई हैं। बहरहाल गलतियां ही हमारा सबक होती है और अभी वक्त है हमारे पास में दोनों टीमों को संवारने का और आगे बढ़ाने का। मैं समझता हूँ दोनों कोच इस बात को बखूबी समझते होंगे कि उनके लिए करो या मरो की स्थिति है।
करो या मरो वाली हालत दोनों कोच की, लेकिन ऐसा नहीं है कि खराब रिजल्ट देने के बाद वो अदले बदले गए हैं। कई मर्तबा तो कामयाबी दिलाने के बाद भी कोच और कप्तान के साथ दिल तोड़ने वाला सुलूक किया गया है। साल 1998 में बैंकॉक में एशियाई खेलों में तलाई तमगा जीतने वाली भारतीय हॉकी टीम के कप्तान धनराज पिल्ले और कोच एमके कौशिक को टीम से बाहर का रास्ता दिखाया गया और उसके बाद साल 2014 में टीम को तलाई तमगा दिलाने वाले कोच एमके कौशिक की ही एक बार फिर छुट्टी की गई। भारत की हिस्ट्री ऐसी दर्जनों मिसाल से भरी पड़ी है। उसी हिस्ट्री के पन्नों में साल 1964 में टोक्यो में हुए एशियाई खेलों में तलाई तमगा जीतने वाली भारतीय हॉकी टीम का हिस्सा रहे गुरबख्श सिंह आने वाले वक्त को जहन में रखकर कहते हैं,
आज तो वीडियोग्राफी हो गया, हॉकी बहुत आगे चलेगी और इसके लिए बहुत जरूरी है कोच वो कंटिन्यू रहे। आज से ये फैसला हो जाना चाहिए कि 2 साल के लिए हरिंदर को रखा जाएगा। आई विल बी हैप्पी व्हाट एवर रिजल्ट। लेकिन होता क्या है कि हम इसी तरह से चलते हैं, पहले ऑल्टमैन को निकाला गया।
हॉकी इंडिया ने कॉमनवेल्थ गेम्स से पहले पी श्रीजेश को हटाकर मनप्रीत सिंह को कप्तानी की बागडोर सौंपी। अब एक बार फिर पी श्रीजेश को टीम की कमान सौंपी गई है। अब भला जिस टीम के कोच और कप्तान को ही ये मालूम ना हो कि कब उसके कंधे पर जिम्मेदारी का बोझ रख दिया जाए और कब उतार दिया जाए, तो ऐसे हालात में अगले ओलंपिक जो जापान में होने हैं उसकी राह आसान कैसे हो।
इसी के साथ अब अब्दुल रशीद शकूर को इजाजत दीजिए।
वाह, سیربین بھی کیسا پروگرام ہے، مار دھاڑ، سیاست، تجزیے، یہ وہ، آخر میں آ کر کے سکون کا سانس لینے والا ہے، انٹرٹینمنٹ کا پروگرام آیا، کھیل کے میدان سے لگا کہ اب سانس لیا جا سکتا ہے، لگا کہ اب سیاست چھوڑی جا سکتی ہے۔ صاحب یہاں سیربین ختم ہوتا ہے، اس کے ایڈیٹر تھے رفاقت علی، پروڈیوسر اسد علی، اسٹوڈیو مینیجر اسلام آباد سے اسرار الحق، لندن سے رابن شروڈر۔ میں اپنی پوری ٹیم سمیت آپ سے اجازت چاہوں گا، آخر میں خاص خاص خبروں کا خلاصہ ایک بار پھر نادیہ سلیمان کے ساتھ۔
پاکستان کی وزارت خارجہ نے امریکہ میں پاکستانی سفارتکاروں کی نقل و حرکت محدود کرنے کے امریکی اقدام کے جواب میں پاکستان میں امریکی سفارتکاروں پر بھی ویسی ہی پابندیاں عائد کر دی ہیں۔ پاکستان کی سپریم کورٹ کے چیف جسٹس جسٹس ثاقب نثار نے ہزارہ قبیلے کی ٹارگٹ کلنگ سے متعلق اسخط نوٹس کی سماعت کے دوران کہا ہے کہ عدالت یہ محسوس کرتی ہے کہ ہزارہ قبیلے کی نسل کشی ہو رہی ہے۔ فرانس اور جرمنی کا کہنا ہے کہ وہ امریکہ کی جانب سے ایران پر عائد کی جانے والی پابندیوں کے خلاف اپنے معاشی مفادات کے تحفظ کو یقینی بنائیں گے۔ اطلاعات کے مطابق افغانستان کے مغربی علاقے میں طالبان کے ساتھ لڑائی کے دوران تقریباً 30 افغان فوجی ہلاک ہو گئے ہیں۔ اسرائیل نے شام سے کہا ہے کہ وہ اپنے ملک سے ایرانی فوج نکال باہر کرے، جبکہ ایران نے کہا ہے کہ اسرائیلی جارحیت کے خلاف شام کے اپنے دفاع کے حق کی وہ حمایت کرتا ہے۔ یہ بی بی سی اردو سروس ہے۔